مورخہ 8 اپریل سن 2005، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جامع مسجد جانہ والا میں نماز جمعہ سے قبل بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے دنیا روشن ہوئی نبی کی آمد سے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا یزال حیاً قیوماً. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. وقال تعالى: ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، ہم سے یہ پوچھتا ہے: ام خلقوا من غیر شیء، مجھے یہ بتاؤ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو، کسی حادثاتی طور پر پیدا ہوئے ہو. دوسرا سوال یہ کرتا ہے: ام هم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خود خالق ہو؟ تیسرا سوال یہ کرتا ہے: ام خلق السماوات والارض، کیا یہ زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ آگے بھی سوال ہیں، لیکن یہ تین سوال اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے. ام خلق من غیر شیء، اتفاقاً پیدا ہوئے ہو؟ اس سوال کا منشا یہ ہے، اگر تم اتفاقاً پیدا ہوئے ہو جو مرضی کرو، ٹھیک، چھٹی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. ام هم الخالقون، اگر اپنے خالق خود ہو، اپنے آپ کو خود بنایا ہے، پھر بھی جو مرضی کرو، تم پہ کوئی پوچھ پڑتال کوئی نہیں. ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان اگر تم نے بنائے ہیں تو ان کو جیسے مرضی استعمال کرو، زمین زمین سے نکلی ہوئی چیزیں جیسے مرضی استعمال کرو. لیکن ام خلقوا من غیر شیء، اگر تم اتفاقاً پیدا نہیں ہوئے. اور یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. تو میں خود بخود کیسے بن گیا؟ کوئی تو ہے میرا بنانے والا، کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے جستجو کرو، تمہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا ہے. ام هم الخالقون، اگر تم اپنے خالق خود نہیں ہو، وہ یقینی بات ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، نہ میں اتفاقاً بنا ہوں، نہ میں اپنا خالق خود ہوں، تو پھر اب پھر وہی سوال آتا ہے، تو پھر مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے. پھر تیسرا سوال ہے، اگر زمین آسمان میں نے نہیں بنایا تو کس نے بنائے ہیں، کیوں بنائے ہیں. ہم تو ایک ذرہ نہیں بنا سکتے تو زمین کیسے بنائیں؟ روشنی کی ایک کرن نہیں بنا سکتے، سورج چاند کیسے بنائیں؟ ایک دانہ نہیں اگا سکتے، باغات کیسے بنائیں، باغات کیسے اگائیں؟ تو لہذا خود عقل انسانی کہتی ہے کہ میں خود بخود نہیں بنا، میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، زمین آسمان میں نے نہیں بنایا. تو اب ڈھونڈو پھر یہ سب کچھ کس نے بنایا، تمہیں کس نے بنایا، دھرتی آسمان کس نے بنائی، اور کیوں کس لیے، کیوں کس لیے. یہاں آ کر انسانی عقل خاموش ہو جاتی، انسان کا علم خاموش ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انسان کو کس نے بنایا، یہ کیسے بنا، یہ کیوں بنا، یہ مر کے کہاں جا رہا ہے، خواہشات لاکھوں کروڑوں، زندگی تھوڑی، اسباب تھوڑے، جذبے بے شمار، شہوتیں بے شمار، چاہتیں بے شمار، اندر کی خواہشات بے شمار، آگے اسباب ان خواہشات کو پورا کرنے کے اسباب بڑے تھوڑے اور زندگی اسباب سے بھی تھوڑی۔ تو یہ کیا چکر ہے کہ انسان حسرتوں میں پیدا ہوتا ہے، حسرتوں میں مر جاتا ہے؟ تو یہ سارا زمین آسمان کا نظام کس لیے بنا ہے؟ 60-70 سال کی زندگی میں کوئی مرد کوئی عورت اپنا کیا جذبہ پورا کرے گا، اپنی کن کن خواہشوں کن کن ارمانوں کو وہ پورا کرے گا؟ اسباب موجود ویسے ہی کسی کے پاس ہیں اور بہت سو کے پاس کوئی نہیں، جن کے پاس ہیں ان کی بھی مجبوری یہ ہے کہ وہ چند سالوں کے بعد مر کے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو بھائیو، انسان کا علم تو کہتا ہے بھائی کچھ پتہ نہیں، اس لیے بعضوں نے کہا اتفاقاً بن گیا، اتفاقاً ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا، خود بخود ہو گیا۔ بعضوں نے کہا کوئی بنانے والا تو ہے، ہے کون ہمیں اس کا پتہ کوئی نہیں۔ پہلے ایک نظریہ تھا کہ یہ جہان اتفاقاً بن گیا ہے، جو ڈارون کا نظریہ تھا یا اس سے پہلے فلاسفہ کا نظریہ تھا۔ پھر 1929 میں کیلیفورنیا کے ایک سائنسدان نے دیکھا کہ کائنات بڑے خوفناک انداز میں اس کی تیز رفتاری ہے اور یہ ایسے پھیل رہی ہے، اور اس پھیلنے کا تناسب بڑا زبردست ہے، اور اس میں کوئی کس جگہ بھی جا کر کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں جس سے کہ اس کے نظام میں کوئی نقص پیدا ہو۔ پھر یہ نظریہ چلتے 1948 میں جا کر یہ بات سائنس کے علم نے ثابت کی کہ یہ کائنات کسی زمانے میں جمع تھی، پھر اس میں کوئی دھماکہ ہوا جس سے یہ وجود میں آئی اور یہ پھیلنا شروع ہوئی۔ یہاں تک پہنچ کر بعضوں نے کہا کہ یہ دھماکہ اتفاقاً ہو گیا اور اس میں کائنات کی گردش اتفاقیہ طور پہ شروع ہو گئی، لیکن جب مزید سائنس جوان ہوئی اور اس نے آنکھیں کھولی تو پھر آسٹریلیا کے ایک سائنسدان پال ڈیوس نے یہ بات بتائی کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ دھماکہ خود بخود ہوا ہو اور کسی منتظم کے انتظام کے بغیر ہوا ہو، چونکہ دنیا میں کوئی دھماکہ ایسا نہیں جو تعمیر پیدا کرے، ہر دھماکہ تخریب لاتا ہے نا، ہر دھماکے سے تخریب ہوتی ہے۔ دھماکہ ہو گیا، بم دھماکہ، عمارتیں گر گئیں، اتنے ہلاک ہو گئے، گاڑیاں ہوا میں اچھل گئیں، اڑ گئیں، کسی بھی دھماکے کے نتیجے میں تعمیر نہیں ہوتی۔ میں اگر یوں کہوں کہ گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہوا، ابھی گندم کٹیں گے، ڈھیر لگیں گے، پھر ہم اس کو بیچیں گے، لوگ آئیں گے بوریوں میں ڈالیں گے، میں کہوں بھائی گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہوا، تو وہ گندم ساری ہوا میں اڑی اور بوریوں میں جا کے فٹ ہو گئی، اور بوریاں اڑ کے جا کر ٹرکوں میں فٹ ہو گئیں، اور ٹرک چلتے 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 جا کر منڈی میں پہنچ گئے۔ یہ میری بات کتنی احمقانہ ہے، کتنی حماقت پر مبنی ہے میری یہ بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دھماکہ تعمیر کو وجود میں لائے۔ اسی طرح اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ کائنات کا واحد دھماکہ ہے جس سے تعمیر وجود میں آئی، تخریب نہ ہوئی۔ جب دھماکہ ہوا تو دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک دھماکے کی طاقت تھی جس نے چیزوں کو دھکا دیا، اور ایک ان چیزوں کے اندر کشش تھی جس نے ان کو اپنی طرف کھینچا۔ تو دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک دھماکے نے دھکا دیا تو اس سے رفتار پیدا ہوئی، اور وہ جو چیزیں وجود میں آئیں، سیارے وجود میں آئے، ان کے اندر اپنی کشش تھی جس نے ایک دوسرے کو کھینچنا شروع کیا۔ اب یہ رفتار اور یہ کشش اگر ایک سیکنڈ کے 10,00,000,000 حصے کیے جائیں، کیا سن رہے ہو، 10,00,000,000، ویسے ایک سیکنڈ کے 1,000 حصے ہو سکتے ہیں، ایک سیکنڈ کو 1,000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا، فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے 10,00,000,000 حصے کیے جائیں، 10,00,000,000 حصے کیے جائیں، تو اس ایک بٹا دس لاکھ خرب سیکنڈ کے اندر اگر رفتار تیز ہوتی تو کائنات بکھر کے گم ہو جاتی، اگر کشش ثقل تیز ہوتی تو کائنات پھر آپس میں سکڑ کے ٹکرا کے ختم ہو جاتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا طاقتور نظام کسی کے بنائے بغیر وجود میں آ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہے، اب یہاں آ کر سوئی پھنس گئی ہے، کوئی ہے، کون ہے؟ ہمارے پاس اگر اسلام کی سچی تصویر ہوتی تو آج ساری دنیا کا انسان مسلمان ہونے کو تیار ہے کہ خود ان کا علم ان کو صحیح نتیجوں پر پہنچانے میں ناکام ہو چکا ہے، ان کے پاس سوالات کا ایک انبار ہے، جواب ان کے پاس کوئی نہیں۔ ہمیں اللہ نے بتا دیا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سے کہلوا دیا کہ اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، انہیں بتاؤ میرے منکرین کو کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ففتقنا رتق، رتق کہتے ہیں، رتق ایسے ملا دینا کہ ہر چیز آپس میں نا ایک ہو جائے، جیسے سالن میں نمک بھی ہے، مرچ بھی ہے، مسالہ بھی ہے، ہلدی بھی ہے، لہسن بھی ہے، پیاز بھی ہے، لیکن جب وہ سارا مل گیا اب کہو اسے جدا کرو، اب نہیں ہو سکتا نا، ابھی لہسن الگ کرو، پیاز الگ کرو، گھی الگ کرو، نمک الگ کرو، مرچ الگ کرو، ہلدی الگ کرو، اب نہیں ہو سکتا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں رتق، رتق کانتا رتقن، کہ زمین آسمان کا مادہ آپس میں ایسا ملا ہوا تھا کہ ہر چیز بالکل یکجان تھی۔ ففتقناہما، تو تیرے رب نے ان کو پھاڑا، ایک دھماکے کے ساتھ ان کو پھاڑا، اور اس پھٹنے کے ساتھ ایک زندگی کو وجود بخشا اور کائنات کو پھیلاؤ بخشا۔ یہ اللہ تعالی نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا، پھر تخلیق کا نظام چلا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، تمہارا اس زمین کو آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ کہ تمہارا رب ہے جس کا نام اللہ ہے۔ کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں۔ پھر کیا کیا؟ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بھی بنایا۔ پھر کیا کیا؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند تاروں کو اپنا غلام بنایا، اپنے تابع کیا۔ پھر ان کو الگ الگ کر کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان دھرتی سب کچھ کو کیسے تیار کیا۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، تمہارے رب نے تمہیں یہ زمین بچھا کر دی جڑوں والے کی، پاکستان کی، ہند سندھ کی، 2 دن لگائے۔ وقدر فیہا اقواتہا وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، پھر 2 دن میں پہاڑ لگائے، پانی بہائے، معدنیات کو رکھا، غلوں کو رکھا، وہ چیزیں رکھی اندر میں کہ ہم مر مک جائیں گے، زمین کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ ابھی تک جو زمین سے ہم حاصل کر رہے ہیں صرف 6 کلومیٹر کی حد تک، 11 کلومیٹر تک برما گیا ہے، لیکن جو نفع اٹھایا جا رہا ہے وہ زمین کی 6 کلومیٹر کے درمیان سے ہم نفع اٹھا رہے ہیں۔ ابھی 44 کلومیٹر اور پڑی ہوئی ہے مٹی، کیونکہ زمین 50 کلومیٹر کی طے رکھتی ہے، 50 کلومیٹر کے بعد اس کے اندر مختلف سیال مادے ہیں، اس میں خوفناک آگ بھی ہے اور بے شمار ایسی خوفناک بلائیں اندر میں چھپائی ہوئی ہیں۔ تو 50 کلومیٹر کی طے ہے، اس میں اللہ نے سب کچھ انسانوں کی ضرورت کا بھرا ہوا ہے، جس میں سے ہم 6 کلومیٹر میں سے چیزیں نکال رہے ہیں، باقی 44 کلومیٹر ابھی خزانہ باقی پڑا ہے، اور دنیا قیامت کے قریب آ چکی ہے۔ جو گزرا ہے وہ زیادہ ہے، جو باقی ہے وہ تھوڑا ہے۔ تو قدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام، تمہارے اللہ نے زمین بھی بنائی، غذائیں بھی، معدنیات بھی، سب کچھ بھرا۔ پھر دوبارہ پھر کیا کیا؟ تم مستوی الی السما، پھر آسمان کی طرف نگاہ فرمائی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ یا دخان، دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، اللہ نے زمین آسمان کو خطاب کرتے فرمایا، ایتیا طوعا او کرہا، زمین آسمان جھکو اپنے رب کے سامنے۔ قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان بولے، یا اللہ ہم تیرے تابع ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات، پھر تیرے رب نے جیسے 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ واوحا فی کل سماء امرھا، ہر آسمان کو اپنے حکم کے ساتھ باندھا، اپنے حکم کا غلام بنایا، اپنے احکام اس پر جاری فرمائے، اور وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا اور پہرے داروں سے سجایا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے تیرے رب کا بنایا ہوا نظام جس نے بڑی قدرت کے ساتھ بڑے علم کے ساتھ اسے محکم بنایا ہے، لہذا حل ترا من فطور، اب دیکھو کہیں کوئی کمی نظر آئے، ثم مرجع البصر، بار بار نظریں دوڑاؤ، کر رہتا ہے ایک دفعہ، دس دفعہ، ہزار دفعہ، کروڑ دفعہ، دیکھو، غور کرو، سوچو اور سمجھو کیا ہوگا، ینقلب الیک البصر خاصہ وہو حسیر، تیری نظریں ناکام لوٹیں گی، اللہ کے نظام میں کمی نہیں دکھا سکتی۔ تو بھائی اللہ نے کیسا کرم کیا، 1400 سال پہلے بتا دے کائنات کو اللہ نے بنایا، آسان کس نے بنایا، کیسے بنایا، کوئی ہے، ہم سے پوچھ لو، ہم بتا رہے ہیں وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اب میں کیسے بن گیا، مجھے کس نے بنایا، یہ حیران پریشان ہے۔ اس نے کہا ڈارون نے کہ کہیں سے کسی طرح جو کیسے پاگلپن کی بات، کہیں سے کسی طرح کسی طریقے سے ایک سیل سمندر کے کنارے آن پڑا، اس سیل کو پانی لگنا شروع ہوا، وہ بڑھنا شروع ہوا، پھر وہ بڑھتے 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 انسان بھی بن گیا، یہ بھی بن گیا، جانور بھی بن گیا، درخت بھی بن گیا، پانی بھی، اور وہ پتھر بھی بن گیا، پہاڑ بھی، کیسے پاگل والی باتیں۔ اور میرے اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، واللہ خلقکم من تراب، تمہارا بنانے والا اللہ ہے، کہاں سے بنایا، کہا مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا، پھر کہاں سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر اس کو نطفہ بنایا، پھر کیا کیا، ثم خلقنا نطفہ علقہ، پھر اسے جونک بنایا، فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر اسے لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغہ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فقصونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس پر کھال کو چڑھا کر نئے نقش بنا کر، ہونٹ بنا کر، مسوڑے بنا کر، تھوڑی بنا کر، جبڑے بنا کے، انگلیاں بنائی، کوہنی بنائی، بازو بنائے، کمر بنائی، مورے بنائے، کھال لگائی، بال لگائے، میدا بنایا، پھیپھڑے بنائے، دل بنایا، دماغ بنایا، رگوں کو دوڑایا، گردوں کو دوڑایا۔ ایک گردہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، جب بچہ بن رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اس گردے چھوٹے سے کے اندر 10 لاکھ سوراخ اللہ نے کیے ہیں، 10 لاکھ سوراخ، اتنا سا تو بچہ ہوتا ہے، اتنا سا گردہ ہوتا ہے، اس گردے میں 10 لاکھ سوراخ اللہ نے کیے ہیں، اور 2 گردوں میں 20 لاکھ، اور ہر گردے کے اوپر 72 کلومیٹر رگیں چڑی ہوتی ہیں، اتنا سا گردہ، اس میں 72 کلومیٹر رسیاں لگی ہوئی ہوں، گلیاں لپیٹی ہوئی ہوں، پھر اس میں سوراخ بند نہ ہو، کون ہے رب کے سوا یہ کاریگری کر کے دکھاتے ہیں۔ اور پھر اس تخلیق میں اور کیا بات ہو رہی ہے کہ اس بات کا پوری طاقت کے ساتھ اس کو نافذ کیا جا رہا ہے کہ ایک کی شکل دوسرے سے ملنے نہ پائے، چلو چہرہ تو بڑا ہے، آنکھوں کا رنگ بھی دوسرے سے ملنے نہ پائے، کتنے رنگ اللہ نے بنا دیے، آنکھوں کا حجم دیکھو، اور رنگ کتنے، 7 رنگ ہیں، ان سے سارے رنگ بنائے جاتے ہیں، بیسیکلی بنیادی طور پر 7 رنگ ہیں، ان کو آپس میں ملا کر، بڑھا کر، گھٹا کر، مکس کر کے کئی کئی رنگ بنا دیے گئے، پر دنیا میں 5 ارب انسان ہیں، 10 ارب آنکھیں ہیں، 10 ارب پرنٹ اللہ نے آنکھوں میں بنا دیے ہیں، اور جو پہلے مر گئے ان کے الگ، جو پیدا ہوں گے ان کے الگ، یہ تو موجودہ دور میں انسان جو ہیں ان کی آنکھوں کا رنگ الگ ہونا چاہیے، بھموں کا انداز الگ ہونا چاہیے، پلکیں الگ ہونی چاہیے، ناک کے نتنوں کا انداز الگ ہونا چاہیے، ناک کی لمبائی چوڑائی دوسرے سے جدا ہونی چاہیے، کانوں کا سائز، کانوں کا انداز دوسرے سے جدا ہونا چاہیے، جبڑے کی ساخت، مسوڑے کی ساخت، دانتوں کی ساخت، انگلیوں کے ساتھ نوکن کی بناوٹ، نوک انگلیوں کے اوپر پرنٹ، جو فنگر پرنٹ جو بنا ہوا ہے، یہ بھی کسی اور سے نہیں ملنا چاہیے۔ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، تو کہتا ہے میں زندہ کیسے کروں گا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کا فنگر پرنٹ بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہ آیت آج کے دور میں بڑی واضح ہوئی ہے، آج کے دور میں دیکھو، میں نے اتنے تکلف سے بیٹھ کے پی آئی کہ میرے اوپر فتوا نہ لگاؤ، ورنہ کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے اور بیٹھ کے پینا بھی سنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا، دوسری حدیث میں آتا ہے کھڑے ہو کے پانی پیو تو اس کو کلی کر دو، پیر پھینک دو۔ اب اس میں تطبیق کیا ہے، جہاں بیٹھ کر پینے میں مشقت ہو وہاں کھڑے ہو کے پینے کی اجازت ہے، اور جہاں بیٹھنے کی سہولت ہو تو وہاں کھڑے ہو کے پینا ممنوع ہے، وہاں بیٹھ کے پیو. اب یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پانی پینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ نے دین میں اتنی مشقت نہیں رکھی. پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پی رہتے ہیں، پلیٹ فارم پر نیچے گند پڑا ہوا اس کے اوپر بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. بھائی اب یہاں کھڑے ہو کے پی لو، سبیل پر کھڑے ہو کے پی. سبیل پر تو ویسے ہی بیٹھنا ممنوع ہے، کھڑے ہو کر پانی پیو سبیل پر. تو کیا کہہ رہا تھا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. فنگر پرنٹ کا علم پچھلی صدی میں ظاہر ہوا ہے، پچھلی صدی میں پتا چلا کہ یہ پرنٹ کسی سے ملتا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا، یہ کہہ رہے ہیں ایحسب الانسان ان نجم عظاما، یہ کہہ رہی ہیں ہڈیاں گل سڑ گئیں کون جمع کرے گا، کون زندہ کرے گا. تو یہ آیت آج کے دور میں زیادہ کھلی ہے. اللہ نے کہا بلا کیوں نہیں، قادرین، تیرے رب کی قدرت کس پر ہے؟ اللہ ان نسوی بنانا، تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی ہوگا، پرنٹ ملا لینا، پرنٹ ملا لینا. دیکھیں انگوٹھا نہیں لگواتے، یہ انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ کہ یہ پرنٹ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. تو میرے بھائیو، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا اپنے فضل و احسان سے کہ تمہارا خالق اللہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو تمہیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند تاروں کو بنایا، مجھے بنایا. یہ جانور کہاں سے آ گیا؟ کہا بل انعام خلقھا، کہ یہ بھی تمہارے اللہ نے بنائے ہیں. یہ پرندے کہاں سے آ گئے؟ اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات، یہ بھی تمہارے اللہ نے بنائے. یہ پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ والجبال ارساھا، یہ بھی تمہارے اللہ نے بنائے. یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ بھی تمہارے اللہ نے بنایا. الناس ببن الماء اصبا، اس کو بہنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ کہا یہ بھی تیرے رب کی طاقت ہے. فسالت اودیت بقدرہا، یہ بادل کہاں سے آ پڑے؟ کا الم ترى ان اللہ یزجی صحابا، یہ بادل بھی تیرا رب لے کر آیا ہے. یہ پھول کیسے کھلے، یہ کلیاں کیسے مہکیں، یہ پھل کہاں سے آئے، یہ درخت کہاں سے آئے؟ فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله اور انظروا الى ثمره اذا اثمر وينع، درخت بھی اللہ کا، پھل بھی اللہ کا، گوشے بھی اللہ کے، خوشے بھی اللہ کے، پھول بھی اللہ کے، رنگ بھی اللہ کے، روح بھی اللہ کے، ذائقے بھی اللہ کے، بناوٹ بھی اللہ کی، ساخت بھی اللہ کی، شکلیں، مورتیں، صورتیں، اوصاف، خصائل، سختی، نرمی، کثافت، لطافت، بلندی، پستی، سب کچھ میرے اللہ کی صفت مصور کا کمال ہے. مصور، مصور، باری، روح ڈالنے والا، مصور، تفسیر بنانے والا. تو میرے بھائیو، یہ خدا قرآن نے حل کر دیا. اب اگلا سوال ہے کیوں بنایا، کس لیے بنایا؟ پتہ ہی کوئی نہیں کیوں بنایا. روٹی کھاؤ، کھاتے کھاتے مر جاؤ، دکان چلاؤ جڑا مالے میں، سیاست کھیلو مر جاؤ. نہیں 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 نہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. تو اس کا جواب بھی اللہ نے اپنی کتاب سے دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندے بن جاؤ، میری مان کے چلو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے پوری دنیا کے انسانو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ کا بندہ بننا یہ انسانیت کا مقصد ہے. میں دنیا میں آیا ہوں کہ اللہ کا بندہ بن کے چلوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حدیث قدسی میں بیان فرمایا، ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے تو جڑا والے میں میری بندگی کے لیے آیا ہے، اپنے آپ کو کھیل میں ضائع نہ کر. وہ تکفل تو بے رسک فلا تتعب، میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، جھوٹ میں نہ جا، ظلم میں نہ جا، رشوت میں نہ جا، اور ہیرا پھیری میں نہ جا، خیانت میں نہ جا، بدھیانتی میں نہ جا، ملاوٹ میں نہ جا، کھوٹ میں نہ جا، ظلم و ستم پہ نہ جا. تکفل تو بے رسک، تیرے رسک کا ذمہ لے چکا ہوں. یبنا آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، آج تو تیرے پاس دکان ہے، نوکری ہے، تو کہتا جھوٹ بولوں گا تو روٹی آئے گی، رشوت لوں گا تو کام چلے گا. اچھا مجھے یہ تو بتا، جب نہ تیرے پاس دکان تھی، نہ نوکری تھی، نہ تیرے پاس دنیا کی کوئی چیز تھی، تو ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں بند تھا، مجھے بتا تجھے وہاں روٹی کون پہنچا رہا تھا؟ من اوصل الیک الغذا، کس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا؟ جبکہ تو پردوں میں چھپا ہوا تھا، تو میں نے کیا کیا؟ لم ازل ادبر فی کا تدبیرا، میری تدبیر تیرے اندر چلی. او بھائی، او بھائی، او بھائی، ابھی تو میں کہہ رہا ہوں رب اللہ ہے، تم نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دی. بیٹھ جائے یہاں. یہ کیا انسانی گراوٹ ہے؟ کہ اللہ کے گھر کے لیے آپ لوگوں سے یوں جھولی پھیلا کے چندہ مانگا جائے؟ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے، اور یہ تمہارے ضمیر کا مر جانا ہے، تمہاری آنکھوں پہ پٹیوں کا چڑھ جانا ہے، اور تمہارے ایمان کی انگیٹھی کا ٹھنڈا ہو جانا ہے کہ تو اللہ کے گھر کے لیے جھولی پھیلائی جائے، ڈوب کے مر جانے والی بات ہے۔ خود آ کے دو، خود آ کے مسجد کی خدمت کرو۔ کیوں یہ جھولی پھیلائی جائے؟ اللہ کا گھر کوئی اتنا گری ہوئی چیز ہے کہ اس کے لیے جھولی پھیلائی جائے؟ تمہیں اپنے گھر کی لائٹوں کا خیال نہیں ہوتا؟ یہ بلب ٹوٹ گیا ہے، نیا لگاؤ، بل آ گیا ہے ادا کرنا ہے، یہ رنگ خراب ہو گیا ہے پینٹ کرنا ہے، یہاں دیوار ٹوٹ گئی اس کو صحیح کرنا ہے، یہ دروازہ کو دیمک کھا گئی اس کو درست کرنا ہے۔ تو اللہ کے گھر کو کیوں نہیں آباد کرتے ہو؟ یہ یوں جھولی تھا، میں یہ نہیں کہا کہ چندہ نہ دو، میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا تمہاری بھی ذلت ہے اور مانگنے والے کی بھی گراوٹ ہے۔ وہ تو اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اس کی تو کوئی گراوٹ نہیں، لیکن تمہاری گراوٹ ہے کہ تم نے اللہ کے گھر کو اتنا نیچا کر دیا کہ تمہارے سامنے جھولی پھیلائی جائے تو تم دو گے، ورنہ نہیں آ کے دو گے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمان کے لیے کہ اللہ کے گھر کے لیے جھولی پھیلائے، دیو میاں کو اللہ دن رب دینا سے دیو، کیوں کسی فقیر دگا رہے، کسی منگتے دگا رہے۔ توبہ کرو، سارے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ نے فرمایا بیوتی فی الارض المساجد، مسجدیں میرے گھر ہیں۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا، لکڑی آ کے جلاتے تھے، ایک لکڑی جس پر کھجور کا گچھا لگتا ہے ایسے ٹیڑی ہوتی، اس کو عربی میں ارجون کہتے ہیں، اس میں ریشے ہوتے ہیں، تو ریشے ایسے جلتے رہتے تھے، تو اس کی روشنی کبھی جل گئی کبھی بجھ گئی۔ 9 ہجری میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، وہ شام کا تمدن تہذیب دیکھے ہوئے تھے، تو وہ ایک فانوس لائے، فانوس میں چراغ رکھا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس فانوس میں چراغ جلاؤ اور مسجد میں لٹکاؤ۔ تو نبی حضور کے آنے سے پہلے شام کے وقت انہوں نے چراغ فانوس میں ڈال کے لٹکا دیا۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ نے جو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے کہ یہ کون ہے جس نے میری مسجد کو روشن کیا؟ پتا کیا فرمایا کہ اگر آج میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ تو نوفل بن حارث اللہ کے نبی کے تایا زاد بھائی، سب سے بڑے تایا حارث کے بیٹے نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میں اس کے نکاح میں دیتا ہوں۔ مسجد میں چراغ جلانے پر آل رسول سے رشتہ ہو گیا۔ جو مسجد کی ساری ضرورتوں کو آ کے دیکھیں گے ان پر اللہ کتنا خوش ہوگا اور اللہ کا نبی کتنا خوش ہوگا۔ میرے بھائیوں، کس قدر سرد مہری ہے، کس قدر، میں الفاظ کیسے بولوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی توہین نہ ہو جائے، اس کا بھی تو خیال ہے کہ آپ کی عزت نفس کے خلاف کوئی لفظ نہ بولوں۔ کس قدر سرد مہری ہے، کتنا ایمان ٹھنڈا پڑ چکا ہے کہ بس اللہ کے گھر کے لیے جھولی پھیرو بھائی، خود آ کے اپنی سعادت سمجھ کے دو، اپنی سعادت سمجھ کے مسجد کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی، ایک بوڑھی عورت مسجد میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی، جھاڑو تھا، میں کہا وہ بڑھیا کہاں کا جی، وہ تو فوت ہو گئی، تم نے بتایا نہیں مجھے کہ مجھے لے چلو اس کی قبر، قبر پر گیا، واہ واہ میں دیکھ رہا ہوں جنت میں مزے کر رہی، مسجد میں جھاڑو دینے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے فیصلے فرمائے۔ تو بھائیو، اللہ کہہ رہے ابن آدم خلقت کل عبادتی فلا تلعب، میرا بندہ میرے لیے ہے تو عیاش نہ بن، وتکفل تو برزق فلا تتعب، میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، جھوٹ ٹھوٹ قیامت رشوت ہیرا پھیری ملاوٹ سے بچ جا بچ جا۔ ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں تجھے ملوں گا، فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِنْ فُتَّنِي فَأْتَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. میرا بندہ میں ملا تجھے سب کچھ ملا, میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم انی لم اخلقکم لأستكثر بکم من قلة, تیرے بندوں میں نے تمہیں جڑا والا میں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے ہو گئے تو تمہیں پیدا کر کے اپنے خزانے جمع کر بھر لوں. ولا لأستأنسكم من وحشا, نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں. ولا لأستعین بكم على امر قد عجزت عنه, نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تمہارے بغیر ہو نہیں سکتا تھا تو تمہیں پیدا کر کے میں اپنا کام پورا کروں. نہیں نہیں نہیں, انما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة واصيلا, میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ساری زندگی میری مان کے چلو, میرا کثرت سے ذکر کرو, صبح و شام مجھے یاد کرو, میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائیو, اللہ کو راضی کر لینا یہ زندگی کی معراج ہے, یہ زندگی کا کی منزل ہے. ہماری منزل مل گئی کہ ہمیں اللہ کو راضی کر لیا. اب اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہمارے پاس نمونہ کوئی نہیں تھا, کیا کریں, کہاں سے نمونہ لائیں؟ تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اپنے اور بندوں کے درمیان بطور نمونہ کے کھڑا کر دیا کہ یہ ہے, یہ ہے, اس کے پیچھے چلو منزل مل جائے گی, اس کے پیچھے چلو تمہیں کامیابی مل جائے گی, اس کو اپنا بنا لو تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم آئے اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میرے نبی کے پیچھے چلو, جو اس کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب, جو نہیں چلے گا ہلاک. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہ قرآن کی قسم سب سے عجیب قسم ہے. یہ قرآن میں اللہ نے بہت سی قسمیں کھائیں, اپنی بھی کھائی ہیں, چیزوں کی بھی کھائی ہیں, وہ تین ہے, وہ زیتون بھی ہے, اور قل ای و ربی بھی ہے, فورب السماء والارض بھی ہے, اللہ اپنی قسم کھاتا ہے. لیکن یہاں جو اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے وہ سب سے انوکھا انداز ہے جس میں اللہ کے نبی سے محبت کی انتہا, رب کے مرتبے کی بلندی کی انتہا کو بیان کیا جا رہا ہے. فلا وربک, اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. رب تو رب العالمین نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, اور یہاں کہہ رہا فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم. اس کا ترجمہ ہمیشہ ہی مجھے مشکل ہوتا ہے, کیسے کہوں کہ جیسے اللہ اپنے آپ کو اپنی ذات سے جدا کر کے پھر اپنی ذات کو اپنے محبوب کی طرف منسوب کر کے پھر یوں کہہ رہا ہوں مجھے تیرے رب کی قسم. اس میں اپنائیت کا وہ اظہار ہے جس کو الفاظ میں نہیں لایا جا سکتا. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, ان کو بتا دو بتا دو, میں کسی کا نہیں میں صرف تیرا ہوں, میں کسی کا نہیں میں صرف تیرا ہوں, تیرے سوا کسی کا نہیں. ہاں ہاں, جو یہ چاہے کہ میں اس کا بن جاؤں, جو یہ چاہے جڑا والے والا مرد عورت کے اللہ میرا بن جائے تو کیا کرے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے فیصلوں پہ راضی ہو جائے, تیرے سامنے سر جھکا دے, جی چاہے یا نہ چاہے تیری بات کے آگے سر جھکا دے تو بس پھر میں تیرا بھی ہو جاؤں گا, اس کا بھی ہو جاؤں گا, باقی میں کسی کا نہیں ہوں. ابو لہب قریشی صحیح پر وہ جہنم میں جائے گا, بلال حبشی صحیح وہ تیرا بنا تو میں بھی اس کا بن گیا. آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا, میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ داخل ہوگا. جو اللہ کا نبی کہے کر دو, ایک شخص آئے, ایک شخص آئے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں آتی, چند شاخیں ان پر پھل جب لگتا ہے اور پھل وہ گرتا ہے نا تو میرے بچے اٹھا کے کھاتے ہیں نا تو وہ آتا ہے بھاگا وہ ان کے منہ سے پھل نکال لیتا. چھوٹے بچے ہیں یا رسول اللہ, ان سے کہے اتنی سختی تو نہ کیا کرے, وہ منافق تھا. صاحب نے اس کو بلایا کہا بھائی ایسا کرو سودا کرو, یہ اپنی کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں کھجور مجھ سے لے لو. وہ تو ایمان ہے, ایمان والا تو ہے نہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, کوئی اور ہوتی تو میں حاضر کر دیتا پر اس کا پھل مجھے اور میرے بچوں کو بڑا پسند ہے, یہ میں نہیں دے سکتا. آپ نے کہا ٹھیک کوئی بات. وہ چلا گیا, ایک جانسار پاس بیٹھے ہوئے ابو داہ داہ, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو آپ مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے ہاں. تو اس سے سودا کر لیں گے؟ ٹھیک. اس کے پیچھے چلے گئے. کہنے لگے ہاں بھائی کھجور بیچو گے؟ کہنے لگا جا جا, میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی, تمہیں کہاں سے بیچوں. فرمانے لگے جو تیرے منہ میں آتا ہے اس کی قیمت لگا دے, جو منہ میں آتا ہے قیمت لگا دے. تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے وہ مجھے دے دے اور کھجور لے لے. باغ میں کتنی کھجوریں تھیں؟ 600 کھجوروں کا باغ تھا. سن لو, 600. کسی ذمہ دار سے پوچھو کہ 600 کھجوروں کے باغ کی کیا قیمت ہے. 600 کھجوریں. اس نے تو اس لیے کہا کہ یہ پاگل ہے جو اتنا بڑا سودا کرے, بے وقوف تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا نقصان کرے گا, تو میری جان چھوٹ جائے گی. تو کہنے لگے ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں بھائی دیکھ لو, پھر سودا سے پھرو گے تو نہیں, سودا سے پھرو گے تو نہیں. وہ کہنے لگا میرا کوئی دماغ خراب ہے؟ میں پھروں گا, مجھے ایک کھجور کے بدلے میں 600 میں پھرنا تو تمہیں چاہیے, میں کیوں پھروں گا؟ پھرنا تو اسے چاہیے نا, ایک کے بدلے میں 600. جب ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے تو کیسے لوگ پھرتے ہیں؟ پھر وہ مکر ہی جاتے ہیں, آنکھیں پھیر لیتے ہیں. کہنے لگا پھرو گے تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں پھرتا ہوں. کہا باغ تیرا ہو گیا, کھجور میری ہو گئی. وہاں سے آئے بھاگے, یا رسول اللہ ابشر, یا رسول اللہ مبارک ہو, میں نے وہ کھجور خرید لی. آپ نے کہا کتنے میں خریدی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کے کھجور خرید لی. تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا سودا بھی پچھلا کینسل, اب ایک نہیں, اب تیرے لیے میرے رب نے کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں اور محلات تیار کر دیے. کم من عبت رداح ودار فیاح لعبد داحداح, ابو داحدا تجھے مبارک ہو, تیرے لیے رب نے جنت میں باغ لگائے, ہر باغ میں محل بنا دیا, تیرا سودا بڑا سچا نکلا, بڑا کھرا نکلا. کھجور پڑوسی کو دینے لگے, اپنی سارے سرمائے سے ہاتھ دھونے لگے اور خوشیاں منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ حتی یحکموا فیما شجر بینہم, جو اللہ کے نبی نے فیصلے کیے ہمیں دل و جان سے منظور. پھر وہاں سے دوڑ لگائی, بھاگے بھاگے گئے, اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو گئے, اندر نہیں گئے, باہر کھڑے کر کے لگے. ام داحداہ, او داحداہ کی ماں اپنی بیوی کو بلایا, نکل بھائی فرمائیے, کہا بچوں کو لے کے باہر آ جا, ہم نے گھر کا سودا کر دیا, باغ کا سودا کر دیا. کہا کیا کر دیا, کس سے کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی سے کر دیا ہے, اور اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے, جنت میں گھر مل گئے. تو عورتوں کا تو مسئلہ کمزور ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ لڑتی بچوں کو بھوکا مار دیا, مجھے تم نے آسمان کے نیچے بٹھا دیا, گھر بھی گیا اور گھر بھی گیا اور باغ بھی گیا, ہائے ہائے تو نے یہ کیا کیا. وہ جواب میں کہنے لگی رب حل بے, رب حل بے, رب حل بے, وہ ہوا وہ ہوا. ابو داحدا آپ بڑا عمدہ سودا کر کے آئے, بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آئے, بڑی عالی شان تجارت کر کے آئے. یہ اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے, فلا ورب, جڑا والے کے لوگوں کو بتا دو کہ مجھے قسم ہے اپنے محبوب کے رب کی, لا یؤمنون, مجھے تمہارا ایمان نہیں چاہیے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک تم اپنی دکانوں میں, اپنے گھروں میں, اپنی زندگی میں, اپنے عادات میں, اتوار میں, اپنی شادی میں, بیاہ میں, میرے نبی کی زندگی کو جب تک تم زندہ نہیں کرتے, مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت کوئی نہیں ہے. شادی پہ مہندی رچائی جا رہی ہو, یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ کسی مسلمان کی یا کسی ہندو کی؟ شادی پہ ڈھول بج رہی ہوں, لڑکیاں ناچ رہی ہوں, لوگ ناچ رہے ہوں, یہ شادی کسی مسلمان کی ہے یا کسی ہندو کی ہے یا کسی اللہ کے منکر کی ہے؟ یہ شریعت محمدی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا شریعت محمدی کو پانی دیا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کی بارات تو نہیں دیکھتے ہو؟ کیسے گئی تھی دو جہان کے سردار کی سردار بیٹی, ایسا جوڑا کائنات پیش نہ کر سکے. کیسے بارات گئی؟ علی سے نکاح ہوا, جن کو اللہ کے نبی نے کہا علی مبارک ہو, تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. جن کے بیٹوں کو مبارک دی گئی, حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جن کی ماں کو مبارک دی گئی, فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اتنی بڑی سردار بیٹی کے دل بڑی مہندی ہوتی, سارا مدینہ اکٹھا ہوتا, خدا نہ خواستہ, ہاشا وک اللہ, نقل کفر, کفر نہ باشد, صحابہ کی عورتیں بھی ناچتی, مرد بھی ناچتے, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. فاطمہ کی شادی کو اپنی شادی بناؤ، اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی شادی کے مشابہ کرو، اپنے بیٹوں کی شادیوں کو علی کی شادی کے مشابہ کرو، تو تب اللہ تمہارا ایمان قبول کرے گا. اگر معاشرت ہندوؤں کی رہی اور مسجد میں آ کے سجدے دے دیے تو یہ معاشرت ہمیں پکڑوا دے گی، پکڑوا دے گی. پھر یہ عذر نہیں چلے گا جی کیا کرتے لوگ نہیں مانتے تھے، کیا کرتے برادری نہیں مانتی تھی، کیا کرتے عورتیں نہیں مانتی تھی، ہم نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو، عورتوں نے کہنے ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. یہ عذر نہیں چل سکتا. بارات کیسے گئی بتاؤں، بارات کیسے جا رہی ہے حضرت؟ دو مہینے نکاح کے بعد، نکاح مسجد میں ہوا، دو مہینے کے بعد حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے؟ آپ نے کہا ہاں کر دیتے ہیں، ہو جائے گی. مغرب کی نماز پڑھ کے آپ آئے، حضرت فاطمہ فرماتی میں گھر میں کام کر رہی تھی جیسے گھر کی بچیاں کام کرتی ہیں، میرے کان میں آواز پڑی، اللہ کے نبی نے فرمایا ام ایمن کو بلاؤ، ام ایمن آپ کے والد کی باندھی ہیں اور وہ آپ کی ماں بھی ہیں کہ آپ کو دودھ بھی پلایا ہے. ہمارے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، 8. دائی حلیمہ تو مشہور ہو گئی، 6 اور ہیں، ایک آپ کی والدہ ہیں اور 7 اور ہیں، ایک آپ کی والدہ ہیں، ایک ام ایمن ہے، اس کے ساتھ 5 عورتیں اور ہیں، ام ایمن نے بھی آپ کو دودھ پلایا، ماں بھی ہیں، باندھی بھی ہیں، باپ کی تو وہ حبشی عورت تھی. تو جب ام ایمن گھر تشریف لے آئی تو آپ نے فرمایا ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ اور اسے کہو میں عشاء پڑھ کے آ رہا ہوں، میرا انتظار کرے گا. بارات جاری بھائی، بارات ہیں، نہ کوئی دلہا آیا، نہ کوئی گھوڑے آئے، اور نہ کوئی ڈھول بجا، نہ کوئی مراسی ناچے، نہ کوئی طوافے ناچی، نہ کوئی گانا بجانا ہوا، اور نہ کوئی بارات آئی، نہ کوئی سہرے ہوئے، نہ کوئی کھانے ہوئے، اور ام ایمن کے ساتھ حضرت فاطمہ دو جہان کے سردار کی بیٹی پیدل چل کے چلی گئی، باپ بھی چھوڑنے نہیں گیا بخامن کے گھر. انہوں نے دروازے پہ دستک دی، حضرت علی نے دروازہ کھولا کے فاطمہ ہیں یہ کیا، ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ ایسے ہوگا، یہ کیا؟ کہا اب تمہاری امانت ہے سنبھالو، عشاء پڑھ کے اللہ کا نبی آئے گا، انتظار کرنا. عشاء کی نماز پڑھ کے آپ تشریف لائے اور آپ نے پیالے میں پانی ڈالا اور اس میں پڑا اور اس پہ دم کیا، پانچوں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی اس میں ڈالی اور حضرت علی کے سینے پر چھینٹے مارے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر حضرت فاطمہ کے سینے پر چھینٹے مارے، پھر کہا منہ موڑو تو دونوں نے پشت کر دی، پھر آپ نے پانی میں ہاتھ ڈال کر حضرت علی کی کمر پہ پانی پہ چھینٹے مارے، فاطمہ کی کمر پہ چھینٹے مارے، فرمایا جاؤ اللہ تمہیں تمہارے ملنے میں خیر کرے اور برکت کرے. شادی ہو گئی دو جہان کے سردار کی، سب سے لاڈلی بیٹی کی. تو اپنے معاشرت کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لاؤ میرے بھائیو، جس میں نماز سب سے سر فہرست ہے عبادات میں، اور حسن اخلاق سر فہرست ہے معاملات میں. اپنی زبان کو گالی سے بچاؤ. اللہ کے نبی نے میرے بھائیو مسلمان کی عظمت کو بیت اللہ سے زیادہ قرار دیا ہے. آپ نے بیت اللہ پر نظر دوڑا کر فرمایا بیت اللہ تو بڑی عزت والا ہے، پر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. اے بیت اللہ تو بڑی حرمت والا ہے، پر مسلمان کے حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بچاؤ. نمازی تو مل جاتے ہیں، گالی نہ دینے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا. نمازی تو پھر بھی 100 میں 5-6 مل جاتے ہیں، لیکن گالی نہ دینے والا کوئی ایک نظر نہیں آتا کہ جس کی زبان اس گالی گلوچ کی غلاظت سے پاک ہو. اپنی زبان کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ، یہ بڑی خطرناک ناگن ہے اگر یہ غلط ہو گئی، اور یہ بہت عالی شان عضو ہے اگر یہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا جو اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور اپنی شہوت کی ضمانت دے دے، زبان کو غیبت گالی گلوچ سے پاک کرے، شہوت کو زنا سے پاک کرے، میں ضامن ہوں جنت لے کر دوں گا، میری ضمانت ہے تمہیں جنت لے کر دوں گا. ماں کو ماں کا مقام دے، باپ کو باپ کا مقام دے. لا تقل لهما اف، ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو. ابو ہریرہ تشریف لے جا رہے تھے، دو آدمی جا رہے، ایک آگے ایک پیچھے. آپ نے اگلے سے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میرا باپ ہے. کہا شرم کر پیچھے ہو، جب چلا کر تو باپ کو آگے چلایا کر، خود پیچھے سے چلا کر. جب بیٹھا کر تو باپ کو پہلے بٹھایا کر، خود بعد میں بیٹھا کر. جب کھایا کر تو پہلے باپ کو کھلایا کر، پھر خود کھایا کر. جب لیٹا کر تو پہلے باپ کو لیٹا، پھر خود لیٹا کر. یہ تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ان سے محبت سے بات کرو، ان سے جھک کر بات کرو، ان کے سامنے ذلیل ہو جاؤ، ان کے سامنے عاجز ہو جاؤ، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. حضرت علقمہ صحابی ہیں, موت آ رہی ہے, صحابی حضور کے زمانے میں, جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھانا ہے, اتنی بڑی سعادت ملنے والی ہے. تو ان کی بیوی نے کہلا بھیجا, یا رسول اللہ علقمہ کو موت تو آ چکی ہے, موت آ رہی ہے, پر کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. صحابی صاحب نے کہا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. آپ نے پوچھا راضی ہے ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے بلوایا کہ علقمہ کے ماں میں آؤں تیرے پاس کہ تو آئے گا؟ کہ میں آ جاتی ہوں. وہ آ گئی. تو آپ نے فرمایا تو علقمہ سے کیوں ناراض ہے؟ کہا جی مجھے اس کے دین کے بارے میں کوئی گلہ نہیں, نمازی بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, شب دار بھی ہے, روزے دار بھی ہے, تلاوت گزار بھی ہے, لیکن میرا نافرمان ہے, مجھ سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتا تھا, مجھ سے ڈانٹ کے بات کرتا تھا, بدتمیز ہو کے بولتا تھا, میرا دل دکھی ہے. تو آپ نے کہا تو اس کو معاف کر دے گا؟ یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتی ہوں, اس نے مجھے بہت دکھایا ہے, میں معاف نہیں کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بلال جی کل لکڑیاں کٹھی کرو اور اس علقمہ کو آگ لگا دو. تو ماں یہ کہاں سے سکے, کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے کہاں؟ تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم میں جائے گا, میں جلا دیتا ہوں تاکہ جہنم سے بچ جائے. تو کہا نہیں یا رسول اللہ اتنا تو مجھے برداشت نہیں ہے, میں معاف کرتی ہوں. ادھر اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں, ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا, صحابی کا کلمہ رک گیا. صحابی صحابی ساری دنیا کے ابدال قطب کٹھے ہو جائیں, تو ساری دنیا کے ولی اور شہید کٹھے ہو جائیں, ساری دنیا کے مجاہدین اور غازی اور تابعین کٹھے ہو جائیں, ایک صحابی کے جسم سے اکھڑے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں.